سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار، مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا، جانب رفتہ لے چلا میری کشتی کا میرا ہم خدا، ان کی جانب رفتہ لے چلا میری کشتی کا میرا ہم خدا، نہ خدا مانے کشتی چلانے والا، ان کی جانب رفتہ لے چلا میری کشتی کا میرا غم نہ خدا، خون حسرت پی کے وہ عشرت ملی عیش دو عالم ہوا جس پر فدا، خون حسرت پی کے وہ عشرت ملی عیش دو عالم ہوا جس پر فدا، جانب رفتہ لے چلا میری کشتی کا میرا غم نہ خدا، میری حسرت کی بہاروں کو نہ پوچھ، میری حسرت کی بہاروں کو بن گئے میرے گدا، میری حسرت کی بہاروں کو نہ پوچھ، اے عشرت بن گئے میرے گدا، میری حسرت کی بہاروں کو بن گئے میرے گدا، سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی میری حسرت میرے دل میں ہے صدا، سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی میری حسرت میرے دل میں ہے صدا، بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے میر، سوچ کر خود فیصلہ کر لو ذرا، بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے میر، سوچ کر خود فیصلہ کر لو ذرا، سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی میری حسرت میرے دل میں ہے صدا، بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے میر، سوچ کر خود فیصلہ کر لو ذرا، ان کی جانب رفتہ رفتہ لے چلا میری کشتی کا میرا غم نہ خدا، ان کی رحمت میر پر سایہ فگن، رحمت میر پرتا یا فگن گو بظاہر میر ہے غم میں پڑا ان کی رحمت میر پرتا یا فگن گو بظاہر میر ہے غم میں پڑا خواجگی ان کی ہماری بندگی جس طرح حالے تم پر رہتے دا خواجگی ان کی ہماری بندگی جس طرح حالے تم پر رہتے دا خنجر تسلیم سے اے دوستو ہو رہی ہے غیب سے سب جانتا خنجر تسلیم کے معنی کیسے بھی حالات ہوں تسلیم و رضا کے ساتھ رہے بندہ اور یہ یقین کر لے کہ جو بھی حالات ہیں میرے رب کی طرف سے ہیں اور میرے رب ہمیشہ میرے فائدہ ہی چاہتے ہیں ہر حال میں میرا ہی فائدہ ہے سراسر میرا فائدہ ہے اور بندے کا جو ہے یہ طریق بندگی کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جو بھی حالات ہوں وہ اس میں راضی رہے خواجگی ان کی ہماری بندگی جس طرح حالے تو ان پر رہتا خنجر تسلیم سے دوستو ہو رہی ہے غیب سے صد جانتا اہل ظاہر کو خبر اس کی نہیں حسرت کو ہے جو عشرت عطا اہل ظاہر کو خبر اس کی نہیں جان حسرت کو ہے جو عشرت عطا عشرتیں تو دشمنوں کو بھی ملی عاشقوں عشرتیں تو دشمنوں کو بھی ملی عاشقوں کو اپنا غم بخشا صدا اہل ظاہر کو خبر کی نہیں جان حسرت کو ہے جو عشرت عطا عشرتیں تو دشمنوں کو ہی ملی عاشقوں کو اپنا غم بخشا صدا ساری دنیا کے مزے پانی ملے غیر پانی مجھ کو تیرا غم ملا ساری دنیا کے مزے پانی ملے غیر پانی مجھ کو تیرا غم ملا ساری دنیا کے مزے پانی ملے غیر پانی مجھ کو تیرا غم ملا قبر کی جانب ہے جن کی منزلیں مستند ان کو نہ تو اپنا بنا
ان سے مراد تمام غیر محرم ہیں
حسین عورتیں جن کے عشق حرام میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، غیر محرم عورتیں یا عورتوں کے لیے غیر محرم مرد، مستند کے مارے ان کے معنی ان کو سہارا نہ بناؤ، ان کے پیچھے اپنی زندگی کو مت گواؤ۔
قبر کی جانب ہے جس کی منزلیں، مستند ان کو نہ تو اپنا بنا۔ قبر کی جانب ہے جن کی منزلیں، مستند ان کو نہ تو اپنا بنا۔ ان کی جانب رفتہ رفتہ لے چلا، میری کشائی کا میرا بنا خدا۔ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، دوستوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔
پانچ ہی کام کرنے ہیں اللہ والا بننے کے لیے، اور ان میں سب سے اہم کام گناہوں کو چھوڑنا ہے، گناہ سے دور رہنا ہے۔ اس بات میں ہم جان کی بازی لگا دیں، جتنی ہو سکے مشقت اٹھا لیں، جتنا ہو سکے مجاہدہ کر لیں کہ ظاہری گناہوں سے بھی اور باطنی گناہوں سے بھی ہم پاک ہو جائیں، اور دل کو اپنے اللہ کے لیے توڑنا سیکھیں۔ اور جو پانچ باتیں بیان کرنے والا ہوں، جن میں ایک سب سے اہم بات ہے، ان چاروں باتوں کا، پانچوں باتوں کا سرتاج صحبت اولیاء ہے، نیک صحبت، اللہ والوں کی صحبت، خنوما صادقین۔ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی پانچ کام کر لے گا وہ اللہ والا بن جائے گا، بلکہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا کو پا لے گا۔ اور سر فہرست تو گناہوں کو چھوڑنا ہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحبت اولیاء باقی تمام امور کی نگران ہے، باقی تمام امور کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اگر یہی کام نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ شیطان اور نفس دھوکہ دیتا رہے کہ تم دین پر چل رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پر چل رہا ہو۔ صحبت اولیاء جو ہے وہ نگران ہے باقی تمام اعمال کی، اور ذریعہ ہے شرف قبولیت کا۔ مقبولین کے ساتھ رہنے والوں کے اعمال کو بھی خدا تعالیٰ ان کے اکرام میں اپنے فضل سے قبول فرما لیتے ہیں اور تھوڑے عمل پر بھی بڑا انعام دے دیتے ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں حضرت والا رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جو آدمی کسی سے اللہ کے لیے محبت رکھے اگرچہ اس کے اعمال نفلی اعمال اس درجے کے نہ ہوں, اتنی زیادہ عبادات نہ ہو, مثلا اللہ والے ہمارے بزرگان دین تو 24,000 مرتبہ 70,000 مرتبہ اللہ اللہ کرتے تھے, لیکن ہم تو اس قابل نہیں ہیں, ہم تو 100 بھی پورے مشکل سے کر پاتے ہیں. تو لیکن محبت ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالی جس سے محبت کرتا ہے انسان اس کا ساتھ نصیب فرما دیتے ہیں. تو جتنا جیسا دنیا میں اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کو وہاں جمع کر دیں گے اللہ والوں کے اکرام میں کہ دنیا میں تم ان کے ساتھ رہتے تھے, آخرت میں بھی تم ان کے ساتھ رہو. تو تھوڑے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ منزل پر پہنچنا, تو منزل پر اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں اپنے فضل سے. تو صحبت اولیاء کا زیادہ سے زیادہ اہتمام رکھا جائے, اور ظاہر ہے کہ جب یہ مضمون بیان کیا جاتا ہے تو خواتین کو فوراً فکر ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہی راستہ رکھا ہے کہ پردے سے اپنے شیخ کا آواز سنیں یا آواز پڑھیں. الحمدللہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے مواعظ موجود ہیں اور قیامت تک کے لیے رہنمائی کے لیے کافی ہیں, اور جو آدمی ان کا مطالعہ رکھے گا اور حضرت والا کا آواز سنتا رہے گا یا حضرت کے غلاموں کا آواز سنتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی قائم مقام صحبت کے مل جائے گا انشاءاللہ. اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نیت اور طلب دیکھتے ہیں. اور فرمایا ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے کہ روس میں کوئی چڑیا ہوتی ہے جس کا نام قاز ہے. سردیوں کے زمانے میں وہ ہندوستان میں وہاں روس سے اڑ کر آتی ہے اور ہندوستان میں انڈے دے کے واپس روس چلی جاتی ہے اور وہیں سے اپنے انڈوں پر توجہ ڈالتی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی خاصیت رکھی ہے کہ وہ بغیر اپنی ماں کے سہے ہوئے وہ انڈوں میں سے بچے نکل جاتے ہیں؟ تو اسی طرح سے اگر مجبوری ہو کہ مرشد قریب نہ ہو, اس کے پاس نہ جا سکے کسی وجہ سے, مثلا اپنے ارد گرد جو مرشدین ہیں ان سے مناسبت نہ ہو سکی, کیونکہ مناسبت کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے, مختلف طریقتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. تو اسی طرح سے اگر شیخ دور بھی ہو تو شیخ کی توجہات اور شیخ کی دعائیں اور شیخ کی گریہ وزاری اپنے احباب کے لیے, اپنے خدام کے لیے وہ رائے گاہ نہیں جاتی, بلکہ اللہ تعالیٰ دور سے بھی وہی فیض پہنچا دیتے ہیں. بات صرف دل کی ہے کہ دل میں نیت سچی ہو, کھانے پینے اور مال اڑانے اور سیر سپاٹے کے لیے نہ ہو نیت, اور طلب ہو پیاس ہو. تو جہاں پر طلب اور پیاس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پانی وہیں کو بھیج دیتے ہیں. تو اول جو عمل ہے صحبت کا اہتمام, اور دوسرا عمل ہے گناہوں سے دوری. تو گناہوں سے دوری بھی صحبت اہل اللہ کے سبب نصیب ہو جاتی ہے اور آسان ہو جاتی ہے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. صحبت اہل اللہ اور کسی اللہ کے ولی سے تعلق کر لینا تو یہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کو حاصل کر لینا ہے, اللہ کی مہربانی اور فضل کو حاصل کر لینا ہے, کیونکہ اس نے پہلا جز مکمل کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا منشور نازل فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ کا حکم ہے, اس نے اللہ تعالیٰ کا ایک فرض حکم کو پورا کیا. اللہ کو پانے کے لیے سب سے بڑی اور اہم اور جڑ ہے کہ کسی اللہ والے سے، سچے اللہ والے سے تعلق کر لیا جائے۔ تو اس نے اپنا کام کر لیا کہ کسی اللہ والے سے تعلق کر لیا، بس سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کو اس نے اپنے ساتھ لے لیا۔ تو اس طرح سے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ گناہ چھوڑ دیں تو اس کے مقابلے میں نفس ہو، شیطان ہو، کتنا بھی بڑا بدماش ہو، یہاں تک کہ ساری کائنات کی گمراہ کن ایجنسیاں ہو جائیں، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو جائے گا تو یہ ساری کائنات کی گمراہ کن ایجنسیاں بھی مل کر بھی، ساری طاقت مل کر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو کسی اللہ والے سے تعلق کر لینا ایک فرض کام کو کر لینا ہے، اور اس طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر جس اللہ والے سے تعلق کیا ہے اس کی توجہات اور اس کی دعائیں اور مریدوں کے لیے اس کی آوزاریاں اور الہاوزاریاں، راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے مریدوں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے رونا، یہ بھی کام بناتا ہے۔ اور ساتھ میں جب اولیاء اللہ کی صحبت کو اٹھاتے ہیں تو اولیاء اللہ کے جو نور ہوتا ہے وہ ان پر اثر انداز کرتا ہے، اور اس طرح سے نور سے مناسبت پیدا ہوتی ہے اور ظلمت سے نفرت اور گھبراہٹ اور وحشت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ گناہوں سے ظلمت اور گھبراہٹ اور وحشت کا پیدا ہونا لازمی ہے، یہ بھی نص قرآنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے میری یاد سے اعراض کیا، میری نافرمانی کی، اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ ظاہری بھی ہوتے ہیں اور باطنی بھی ہوتے ہیں۔ محض نظر کی حفاظت کر لینا اور باقی گناہوں کی فکر نہ کرنا یہ کام نہیں بنائے گا، بلکہ نظر کی بھی حفاظت کرنی ہے، زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور دل کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ دل میں اگر تکبر اور عجب اور ریاکاری اور حسد اور بدگمانی، اس قسم کے گناہ ہوں گے تو ہم اللہ کو نہیں پا سکیں گے۔ تو بہرحال جب آدمی گناہ کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر توبہ استغفار نہیں کرتا ہے تو وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے گناہوں کے ساتھ ساتھ، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل میں اندھیرا آتا ہے، اور جب اللہ والوں کے پاس آتا ہے تو ان کے نور کی برکت سے اس کو نور سے مناسبت پیدا ہوتی ہے اور اپنی ظلمت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں کتنا گناہ گار ہوں، اس طرح سے اس کو گناہوں سے وحشت اور نفرت ہونے لگتی ہے، جبکہ نیکیوں سے وحشت ہوتی تھی اور گناہوں سے مناسبت معلوم ہوتی تھی۔ تو اولیاء اللہ کے پاس جا کر نیکیوں سے انسیت پیدا ہو گئی، مناسبت پیدا ہو گئی، اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو گئی۔ تو اس طرح سے آدمی رفتہ رفتہ اللہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے، نور سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، اور نور کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اندھیروں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی صحبت اٹھانے سے بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے یہ فوائد بھی ہیں۔ اس طرح سے اس کا کام آسان بن جاتا ہے، نیک صحبت میں آتا ہے، دیکھتا ہے کہ اور لوگ بھی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، تو دوسرے لوگ جو داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں یا داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے، تو اس کو ہمت پیدا ہوتی ہے کہ جب اتنے لوگ داڑھی رکھے ہوئے تو میں بھی داڑھی رکھ لیتا ہوں، جب اتنے لوگ ٹخنا کھولے ہوئے تو میں بھی کھول لیتا ہوں۔ اور عورتوں میں وہ عورت جاتی ہے، بے پردہ جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ جب اتنی عورتیں پردہ کر رہی ہیں تو مجھ میں کیا خاص بات ہے، میں بھی اللہ کی ایسی بندی ہوں، تو اس میں پردہ کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شرعی پردہ اور دوسرے گناہ جو بڑے بڑے ہیں وہ نہ کرنے سے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، اور پھر پردے داری سے اور حیا داری سے اور بقیہ گناہوں سے جو ہے اسے بچنے سے اس کو مناسبت اور انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنا راستہ اس کے لیے آسان فرماتے رہتے ہیں۔ اسی کو فرمایا، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو جراغ راہ کے جل گئے۔ اور ایک اور فائدہ صحبت اہل اللہ کا بھی یہ آیا دل میں، حضرت نے بیان فرمایا تھا کہ ایسی مجالس سے شیطان بھی بھاگتا ہے، کیونکہ انسان تنہا رہتا ہے یا گناہوں کے ماحول میں رہتا ہے کام کاج کاروبار میں، تو شیطان تو جگہ جگہ اس کو بہکاتا رہتا ہے، لیکن عارفین اور اللہ والوں کی قریب پھٹکنے کی اس کو ہمت نہیں ہوتی، یہ وہاں سے بھاگتا ہے، کیونکہ ہر ذکر سے شیطان گھبراتا ہے، بھاگتا ہے، اللہ کی عبادت سے شیطان بھاگتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان نماز کے اندر مسلمان التحیات پڑھتا ہے اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، تو یہ انگلی اٹھانا شیطان کے اوپر گرز کی طرح لگتی ہے، اس کو جیسے گرز مار دیا اس کے اوپر، بھاگتا ہے بری طرح، تو اللہ کا نام لینے سے گھبراتا ہے شیطان۔ اسی طرح اذان ہوتی ہے تو کانوں میں انگلیاں دے کے بھاگتا ہے، اللہ کے نام سے اس کو وحشت ہوتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ شیطان اپنی بزنس کے اندر کامیاب نہیں ہو پاتا، وہاں سے بھاگتا ہے، تو جب وہ بھاگتا ہے تو ایک بڑا دشمن ہم سے دور ہو گیا، تو دل کو فراغت ملتی ہے اور یہ سوچنے کی مہلت ملتی ہے، توفیق ہوتی ہے کہ ہم بھی اللہ والے بن جائیں، اور بہت سارے فائدے، بے شمار فائدے ہیں۔ تو سب سے بڑی اہم چیز صحبت اولیاء ہے، اور دوسری چیز گناہوں سے بچنا، تو گناہوں سے، ظاہری گناہوں سے بھی بچنا اور باطنی گناہوں سے بھی بچنا، اور دل کے گناہوں سے بھی بچنا، زبان کے گناہوں سے بھی بچنا، اور آنکھ کے گناہ سے بھی بچنا۔ زیادہ تر گناہ ہمارے انہی تین شعبوں سے ہوتے ہیں، ایک عضو سے ہوتے ہیں، ایک آنکھوں سے، اور ایک زبان سے، اور ایک دل سے۔ البتہ یہ ہے کہ ناک سے بھی گناہ ہوتا ہے کہ نامحرموں کی تم نے ظالم ناک لگائے پھرتا ہے، اور کانوں سے بھی گناہ ہوتا ہے کہ گانا بجانا سن لیا، یا نامحرموں کی آوازیں سن لی، گانے سن لیے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ لیکن زیادہ گناہوں کا صدور آنکھوں سے اور زبان سے اور دل سے ہوتا ہے۔ تو ہر گناہ سے بچنا، اور اس کے لیے اصلاح اخلاق جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ جس نے اس کو نہیں پڑھا اور اس کے علاج کو نہیں کیا، اس نے اللہ کے راستے میں ایک قدم بھی نہیں رکھا، دھوکے میں ہے یہ آدمی کہ میں اللہ کے راستے میں چل رہا ہوں اور یہ اللہ سے میرا تعلق ہے، نیک صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ لیکن اگر اس نے اصلاح اخلاق جو رسالہ ہے، چاہے اس میں پڑھ لے، ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا ترتیب دیا ہوا ہے، چاہے بہشتی زیور سے پڑھ لے، لیکن یہ اصلاح اخلاق جو رسالہ ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے گناہ ہیں اور کون کون سی نیکیاں ہیں جن کو اپنانا چاہیے، کون کون سے گناہ ہیں جن کو چھوڑنا چاہیے۔ تو گناہ سے بہت دور رہنا، اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے بڑی جو مصیبت اور فتنہ ہے اس وقت آنکھوں کا گناہ ہے، کہ یہ اب گناہوں کے آلات بھی ایسے جدید زمانے میں آ گئے ہیں کہ ہاتھوں کے اندر پوری دنیا کے گندگیاں اس کے اندر ایک مٹھی میں ہیں، ایک مٹھی میں موبائل ہے اور دوسری مٹھی میں خدا نہ کرے اس کی شرمگاہ ہے، بس یہ حالات ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری آنکھوں کی بھی اور دل کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ گناہ سے بچنا دوسری چیز ہے، کہ اول میں نے اس لیے صحبت اولیاء کو بیان کیا ہے کہ تمام جو کامیابیوں کی جڑ ہے وہ یہی ہے۔ صحبت اولیاء نہ ہوگی تو آدمی کوشش کرے گا، دو چار قدم چلے گا پھر گر پڑے گا، پھر ہمت کرنا چاہے گا پھر گر پڑے گا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو جائے گا اور اللہ کے راستے سے بالکل ہی جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اور صحبت اولیاء کا یہ خاص فائدہ ہے کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ جو ہے وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے اور کامیابی خدا تعالیٰ کے فضل سے قدم چومتی ہے۔ تو لیکن کام یہ کرنے ہوں گے کہ گناہ سے خوب ہمت کے ساتھ بچنا ہوگا۔ جو آدمی شیخ کے سامنے تو صوفی بنا رہتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے، خانقاہوں سے چلا جاتا ہے، تو پھر وہی گناہ، اور چھپ چھپ کے گناہ کرنا اور فضول اور لغو کاموں میں لگنا، یہ موبائل، جو اسمارٹ فون، یہ فضول اور لغو کاموں کا بھی اچھا خاصا سبب بن رہا ہے۔ بعض لوگ گناہ سے بچ جاتے ہیں لیکن ادھر ادھر کی فضول باتیں وہ دیکھنا, اس کے اندر گھنٹوں ضائع کر دینا اور آئے ہوئے کلپس کو فارورڈ کرنا اور اس کے پروفائل دیکھ لینا, اس کی اسٹیٹس دیکھ لینا, پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر جو ہے وہ ہے, اسی میں عقیدے بھی خراب ہو جاتے ہیں. لہذا اس سے بہت بچنا چاہیے. بس بلا ضرورت شدیدہ اس کو ہاتھ میں رکھے ہی نہیں, ہاتھ میں لے ہی نہیں. ضرورت شدیدہ وہی ہے جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ضرورت وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو. تو دیکھ لے کہ بھئی اگر ہم یہ اس وقت نہیں دیکھیں گے تو ہمارا کیا اس میں نقصان ہے. یقیناً جواب آئے گا کہ اس میں کچھ بھی نقصان نہیں, نہ روٹی چھن رہی, نہ روزی چھن رہی, نہ اور کوئی چیز, نہ عزت چھن رہی, بلکہ آپ کا وقت بچے گا اور دماغ آپ کا قابو میں رہے گا اور عقل آپ کی سلامت رہے گی. اور اگر فضول کاموں کے اندر لگ گئے تو عقل بھی برباد ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت فرمائے. تو فضول و اللہ کاموں سے بھی بچنا, تو گناہوں سے بچنا دوسرے نمبر پر, اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق کرنا, سنت کے مطابق کرنا. بعض اوقات دکھائی دیتا ہے اپنے دوستوں میں بھی یہ کمزوری کہ ہر کام, کم از کم یہ جو ہمارے حضرت رحمہ اللہ کی تالیف فرمودہ کتاب ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, تو ان کی اتنی تو سنتیں ہم اختیار کر لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوستوں میں, خود مجھ میں بھی ہو سکتی ہے کمی کہ یہ صرف اتنی چھوٹی سی کتاب ترتیب دی گئی ہے تو اس میں ہی ہمارے یہاں کوتاہی دکھائی دیتی ہے. مگر یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کتاب کا بار بار مطالعہ ہو اور ساتھ ساتھ مطالعے کے ساتھ ساتھ محاسبہ ہو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں. جب وہ سنت پڑھیں تو فوراً اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم یہ عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے, جیسا کتاب میں لکھا ہے ویسا ہے کہ نہیں. تو اس طرح سے پھر ترقی ہوگی, فکر پیدا ہوگی اور سنتوں پر عمل پیدا ہوگا. تو سنتوں پر اگر عمل نہیں ہے تو بھی ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے, بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سنت ہی سب کچھ ہے. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں وصول الی اللہ یعنی اللہ کو پانا جلد اسی لیے ہو جاتا ہے کہ سنتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی ابتدا بھی سنت ہے اور انتہا بھی سنت ہے. سنت کے بغیر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا جس کا تصور بھی نہیں ہے, یہی ایک طریقہ ہے اللہ کو پانے کا. تو محاسبہ بھی ہو ساتھ میں کہ ہمارا عمل جو ہے سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اور بھی بہت سنتیں ہیں لیکن کم از کم اگر ہماری اس کتاب کے مطابق ہمارے اعمال سنت کے مطابق ڈھل جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی کامیابی حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو تیسری چیز تو سنت ہو گئی, اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے ذکر اللہ کا اہتمام, ذکر اللہ کا دوام. جو ذکر شیخ نے بتلایا ہے, بعض لوگوں کے افعال سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ذکر اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے, ناغے پہ ناغے ہیں, بلکہ غفلت پہ غفلت سوار ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہ کیا تو بھائی کام کیسے بنے گا. جو لمحات ہمارے ہیں, ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں, بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل ہے. ہاں, تو یہ اپنے لمحات کو اگر قیمتی بنانا ہے تو ذکر اللہ پر دوام ہو. جتنا ذکر بتایا ہے وہ پابندی کے ساتھ ہو, کوئی زیادہ ذکر تو بتایا بھی نہیں ہے, چار تسبیحات ہیں اور تھوڑی سی تلاوت ہے جس کے تعامل کے مطابق بتائی جاتی ہے. تلاوت بھی معمول کا تو ایک پارہ ہے لیکن کوئی نہ کر سکے تو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہیں. اسی طرح سے مناجات مقبول, ایسی زبردست دعائیں ہیں اس میں, ایسی زبردست دعائیں ہیں اور ایسی پر حلاوت دعائیں ہیں کہ اگر اس کے معنی کو ہم تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں اور پھر اس کو مانگیں تو کیا مزہ ہے اس میں, کیا قرب خداوندی معلوم ہوتا ہے اس میں, کس قدر دل کو خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے اپنے رب تعالی شانہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے, معمولی چیز نہیں ہے. تو جو لوگ ان میں کوتاہی کرتے ہیں تو بڑی ایک نعمت سے وہ محروم رہتے ہیں. تو اول یہ کہ صحبت اولیاء کا اہتمام, دوسرے یہ کہ گناہ سے حفاظت, اور ہاں اسباب گناہ سے بھی حفاظت. تیسری چیز یہ ہے کہ اسباب گناہ, اس لیے کہ جس گناہ کے سبب سے قریب رہیں گے, مثلا عورتوں کا ماحول ہے, بے تکلفی ہے, وہاں رہیں گے اس ماحول میں تو ہم گرفتار ہو جائیں گے گناہ کے اندر, اور جس گناہ کی جتنی قدرت ہوتی ہے انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. کسی کو قدرت نہیں ہے بڑے گناہ کی, لیکن وہ بے تکلفی کر کے چھو کے گناہ کر لے گا, چھو نہ سکے گا تو کو دیکھ کر گناہ کر لے گا, دلی دل کے اندر گناہ کر لے گا. غرض جتنی قدرت جس کو ہوگی وہ اتنا حرام کام کر لے گا. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت فرمائے. اسی طرح یہ اسمارٹ فون ہیں, کیبل ہیں, یہ چیزیں تو گناہوں کے بڑے بڑے آلے ہیں, تو یہ اسباب گناہ سے اگر دور نہ رہیں گے, ہاتھ میں جیب میں ہر وقت رہے گا, تو کہیں نہ کہیں نفس و شیطان کے یہ چکر میں آ جائے گا کہ لاؤ ذرا فلاں چیز دیکھ لیں, بہانہ بنائے گا جائز کام کا, اور پھر اس جائز کام کے اندر جو شاخیں نکلیں گی کہ اچھا ذرا یہ دیکھ لیں وہ دیکھ لیں, بس اس کا کام تمام ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت فرمائے. تو اسباب گناہ سے بھی دور رہنا, تین چیزیں یہ ہو گئیں, صحبت اولیاء اور گناہ سے حفاظت اور اسباب گناہ سے حفاظت, اور ہر کام چوتھی بات کہ ہر کام سنت کے مطابق ہو, اور سنت کے مطابق تو کام کرنے میں آسانی ہے, مشقت نہیں ہے بلکہ اور آسانی ہے, گناہ سے بچنے میں اور آسانی ہے. گناہ کرنا تو مشکل کام ہے, اور کوئی کام نہ کرنا کتنا آسان ہے. تو یہ شیطان تو یہ سمجھاتا ہے کہ یہ تو دین کا راستہ بڑا مشکل ہے, تو آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ ظالم مشکل نہیں ہے بلکہ اور آسان ہے, دین پر چلنا انتہائی آسان ہے. اور فرمایا ہمارے حضرت شاہ ابراہیم صاحب رحمہ اللہ نے کہ سنت کا راستہ اکمل بھی ہے, اجمل بھی ہے, اسہل بھی ہے. عزت والا راستہ ہے سنت کا, عزت والا راستہ ہے دین کا, امن سے رہنے والا راستہ ہے دین کا, سہولت سے رہنے والا راستہ ہے دین کا. چونکہ ہمارے دل اور ہمارے ماحول جو ہے وہ ایک زمانے تک بگڑے ہوئے ماحول میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں, اس لیے ہمیں ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے, لیکن تھوڑا سا فاصلہ چل لیں تو انشاءاللہ تعالی دل خود ہی کہے گا کہ جو ہے یہ راستہ بہت آسان رہا, اور ہم سینکڑوں مصیبتوں سے, بلاؤں سے اور آفتوں سے بچ گئے ہیں. مثلا شادی بیاہ میں گناہ کتنے ہوتے ہیں, ہر جگہ بلایا جا رہا ہے جا رہے ہیں تو کتنے گناہ ہوتے ہیں, پھر کتنے اسراف ہوتے ہیں, کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, کتنا وقت خراب ہوتا ہے. جب تھوڑے عرصے ان سے بچ لے گا تو پھر اس کو خود ہی احساس ہوگا کہ ہم کتنی بڑی پریشانیوں سے, کتنی مصیبتوں سے, کتنی رسومات سے اور کتنی ناراضگیوں سے بچ گئے. ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ رسومات کے عادی ہیں ان کے آپس میں دل کبھی نہیں ملے رہے ہوتے, ہمیشہ کوئی نہ کوئی رنجش ہوئی ہوئی ہوتی ہے, اور جو لوگ سیدھے سادے رہتے ہیں اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں آپس میں ان کے دل ملے رہتے ہیں. تو یہ صرف شیطان بہکاتا ہے کہ یہ راستہ مشکل ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ راستہ اور زیادہ آسانی دیتا ہے, اور زیادہ آرام سے رکھتا ہے. ہمارے رب تعالیٰ نے جو ہمارے لیے فطرت مقرر کر دی ہے دین کی, تو یہ اس سے بہترین زندگی گزارنے کا کوئی اصول ہو ہی نہیں سکتا, کوئی راستہ ہو ہی نہیں سکتا. اور ہمارے رب کو ہماری مشکل منظور نہیں بلکہ آسانی منظور ہے, سہولت منظور ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیارا دین عطا فرمایا کہ اس پر چل کر ہم دونوں جہان میں آرام اور امن اور مزے سے رہ سکتے ہیں. تو ہر کام سنت کے مطابق ہو, اور جو ذکر بتایا جائے اس کی خوب پابندی ہو, اور خوب اہتمام کے ساتھ, اور جہاں تک ہو سکے یکسوئی اور جمعیت قلب کے ساتھ, اور وقت مقررہ پر اس ذکر کو کرتے رہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ دی صرف اپنی عبادت کے لیے ہے. ہمارا کام ہی یہی تھا کہ دنیا میں آ کے ہم اللہ کو یاد کرنا تھا, مگر یہاں آ کر ہزاروں کروڑوں جھمیلوں میں پڑ گئے ہیں, پریشانیوں میں پڑ گئے ہیں, یہ نہیں ہے وہ لاؤ, یہ لاؤ وہ لاؤ, اور ہم نے اس مقصد کو بالکل پیچھے کر دیا. حالانکہ اصل مقصود, اصل کام ہمارا یہی تھا, بس اللہ کو یاد کرنا. باقی تو سارے کام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لے رکھے تھے, لیکن ہم نے دوسرے کاموں کو, فضول کاموں کو بھی, اور ان کاموں کو بھی اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے پریشانی شروع ہو گئی. بس ہر کام کو اللہ کے سپرد کریں, اور روزی معاش کے لیے تھوڑی بہت محنت کر لیں, اور باقی سب اللہ پر توکل کریں, اور اسراف سے بہت بچیں. اسراف بھی ایک بڑا گناہ ہے, فضول خرچی, اور دوسروں کے پاس جو ہے وہ کوئی نعمت دیکھ کر حسد کرتے رہنا کہ کاش یہ ہمارے پاس ہوتا، کاش ہم بھی ایسے ہوتے، یہ پریشانی کو بڑھانے والی چیز ہے اور خدا تعالیٰ کی ناشکری ہے یہ، اس سے بھی خوب بچنا چاہیے، کیونکہ ناشکری اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو شکر پسند ہے، صبر پسند ہے، تو اس طرح سے ہمیں رہنا چاہیے اور گناہوں سے خوب بچنا چاہیے اور ذکر پر دوام، خصوصاً تلاوت بھی ہو اور مناجات مقبول بھی ہو، اور یہ جو سنت کی دعائیں ہیں اس کا ہم مفہوم ذہن نشین کر کے کوشش کریں، اگر ایک ایک دن، ایک دن میں ایک دعا کا بھی مفہوم ذہن نشین کر لیا اچھی طرح غور سے، تو انشاءاللہ تعالی تھوڑے دن کے اندر تمام دعاؤں کا مفہوم ہم سمجھ سکیں گے، زیادہ نہ صحیح لیکن یہ تو پتا ہو کہ ہم اپنے مالک تعالی شانوں سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا درخواست کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان پانچوں اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے منتہائے اولیاء صدیقین عطا فرمائے. یہ دنیا میں ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر مرتے مرتے بھی اللہ تعالی اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیں تو بھی کیا کیا معاملہ ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت مل گئی. لیکن اے اللہ ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں جلدی سے یہ مرتبہ عطا فرمائیں تاکہ ہم آپ کے اولیاء کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے دنیا میں، جس کا بتایا جاتا ہے کہ جنت سے بڑھ کر مزہ آتا ہے دنیا میں اولیاء اللہ کو، تو اللہ ہم بھی دیکھیں کہ آپ اپنے اولیاء کو کتنے مزے میں رکھتے ہیں دنیا میں. لہذا اے اللہ آپ ہمیں جلد از جلد اولیاء بنا دیجئے، جلد از جلد اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرمائیں تاکہ ہم دنیا میں رہ کر بھی آپ کے قرب کا مزہ چکھ سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال فقال الا اخبركم بما هو اخوف علیکم عندي من المسیح الدجال فقلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشرك الخفي ان يقوم الرجل فيصلي فيزيد صلاته لما يرى من نظر رجل. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا خبردار کیا تم کو میں ایک اور بات نہ بتلاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے زیادہ خطرناک ہے. ہم نے کہا جی ہاں ضرور خبر دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ خطرناک چیز شرک خفی ہے، اور شرک خفی یہ ہے کہ مثلا آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور زیادتی کرتا ہے نماز میں، یعنی لمبے چوڑے ارکان ادا کرتا ہے محض اس لیے کہ کوئی شخص اس کو نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے. نماز ہو یا کوئی بھی عبادت ہو اس میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے. دجال حضرت رحمت اللہ علیہ تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دجال سے ریا کا خطرہ زیادہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دجال کے جھوٹے ہونے کی علامات ظاہر ہوں گی اور مقدمہ ریا دل میں پوشیدہ ہوتا ہے. کلید در دوزخ استا نماز کے در چشم مردم گزاری دراز. وہ نماز دوزخ کی کنجی ہے، ترجمہ ہے شعر کا، وہ نماز دوزخ کی کنجی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی چوڑی پڑھی جائے. اللہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، بیت الخلاء آنے اور جانے کی چند سنتیں پڑھی تھیں، اس کے بعد رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف چہرہ نہ کریں اور نہ اس کی طرف پیٹھ کریں. رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہ کرنا چاہیے، اور پیشاب پخانے کی چھینٹوں سے بہت بچنا چاہیے، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. پیشاب یا استنجا کرتے وقت استنجے کے مقامات کو بایاں ہاتھ لگائیں، دایاں ہاتھ نہ لگائیں، بائیں ہاتھ سے استنجا کریں. بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتا، اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں رفع حاجت کرنی چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے، بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں، پیشاب کرنے کے بعد استنجا سکھانا ہو تو دیوار وغیرہ کی آڑ میں سکھانا چاہیے، وضو سنت کے موافق گھر پر کرنا چاہیے، سنتیں گھر پر پڑھ کر جانا چاہیے، موقع نہ ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لیں۔ فائدے میں لکھا ہے کہ آج کل جبکہ سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے، سنن کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ نشرالدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعض واقعات زمانۂ طفولیت کے۔ پانچویں روایت ہے کہ محمد بن اسحاق نے ثور بن یزید سے اس بار کے شق صدر کے بعد کا واقعہ مرفوعاً ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دو سفید پوش شخصوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کو ان کی امت کے 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو، چنانچہ وزن کیا تو میں بھاری نکلا، پھر اسی طرح 100 کے ساتھ، پھر 1000 کے ساتھ وزن کیا، پھر کہا کہ بس کرو، واللہ اگر ان کو ان کی تمام امت سے وزن کرو گے تب بھی یہی وزنی نکلیں گے۔ اس جملے میں آپ کو بشارت سنا دی گئی کہ آپ نبی ہونے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك، اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير۔ يا الله ہمارے عزت والد احمد برکاتہم کا سفر انتہائی آسان فرما دے، پر راحت فرما دے، یقینی فرما دے، اور اللہ ہمیں حضرت کے لیے سے پورا استفادے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ کسی بھی قسم کی محرومی سے ہماری حفاظت فرما، اور حضرت والا کو انتہائی خوش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، دعائیں لینے والا بنا دے اللہ۔ اے اللہ ہمیں خوب خوب نواز دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.